بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لفضيلة الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ورهم بات كرهيتي كتاب الحج تعلق سے اور ہم پہنچے تھے سیدنا جابر کی حدیث پر، سے مسلم میں یہ حدیث معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کا بیان، معروف حدیث ہے. اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 25 پر. اس کتاب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام سعدی رحمہ اللہ: وقدم علی من الیمن في بدن النبي صلى الله عليه وسلم. اور سيدنا علي پہنچے یمن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنے لے کے. سيدنا علی کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا کچھ زکوٰۃ کے اموال اکٹھے کرنے سے اور کچھ اونٹ اکٹھے کرنے تھے. تو جب واپس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کیونکہ بعض اونٹ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کے آئے تھے، جس کا حدیث پہلے گزر چکا ہے. قربانے کے اونٹ بعض تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے سے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور بعض اونٹ جو ہے سیدنا علی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جب پہنچے مکہ تو سیدنا فاطمہ کو دیکھا کہ حلال ہو گئی ہے احرام سے. فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. تو سیدنا فاطمہ کو دیکھا کہ احرام سے حلال ہو گئی اور رنگین کپڑے پہن لیے اور سرما بھی پہن لیا، سرما بھی آنکھوں میں پہن لیا. فانکر ذلك علیہا، سیدنا علی نے انکار کیا بھی آپ نے احرام کے ساتھ کس طریقے سے، کیونکہ سیدنا علی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ عمر کے بعد حلال ہو جائے. تو یہ خبر ان کو نہیں تھی کہ یہ حکم ایک نئے حکم ان کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے حکم نہیں تھا. حج کا حکم تھا تو حج ہی کرنا تھا. تو سبحان اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے تو وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے اور پھر دوبارہ نیت کرے حج کی، جیسے آگے بیان ہوگا. اسے کہتے حج تمتع، یعنی اس حکم سے پہلے حج یا تو قران تھا یا افراد تھا، تمتع کا حکم ابھی اسی دن پہلی مرتبہ یہ حکم ہوا ہے. تو سیدنا علی کو اسی خبر نہیں تھی کہ یہ حکم ہوا، کیونکہ موجود نہیں تھے، یمن میں تھے اس وقت واپس آئے. فانکر ذلك علیہ، تو بنتا تھا نکیر بھی کس طریقے آپ نے یہ کام کیسا کر لیا ہے. تو ان کے نزدیک کیونکہ نئی چیز تھی اس لیے منع کیا. اور اس میں ہمیں کیا خبر ملتی ہے کہ جب آپ کو غیر شرعی چیز دیکھیں تو حق ہے آپ کے گھر والوں کا، آپ کے جو قریبی ہیں، جو آپ کے پیارے ہیں، کہ آپ ان کی نصیحت کریں. یہ غلط تو غلط ہی ہوتا ہے. جب کوئی بھی غیر شرعی اقدام ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں. فقالت ان ابی امرنی بهذا، سیدنا فاطمہ نے ایک ہی جواب دیا مختصر سا، میرے والد نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال، اب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فکان علی یقول بالعراق، سیدنا علی عراق میں فرمایا کرتے تھے: فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرشا على فاطمه للذي صنعت مستفتيا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما ذكرت عنه. سیدنا علی فرماتے ہیں، جب عراق میں تھے، سیدنا جابر فرماتے ہیں، سیدنا علی عراق میں کہا کرتے تھے ہمیں کہ اس وقت میں نے کیا کیا جب سیدنا فاطمہ سے یہ گفتگو ہوئی، بات ہوئی. فرماتے ہیں سیدنا علی فرماتے ہیں: تو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. محرش علی فاطمہ، محرش کہتے ہیں جو کسی شخص کے تعلق سے کسی کو کوئی ایسی بات کرے تاکہ دوسرا اس پر ذرا ناراضگی کا اور ناگواری کا مظاہرہ کرے. بھائی فلاں سے غلطی ہوئی، آپ بتاتے ہیں، یار آپ گھر میں جاتے ہیں، آپ کی بیوی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ فلاں بچے نے یہ کام کیا ہے، اب کیا چاہتی ہے وہ بیوی آپ سے کیا چاہتی ہے؟ تھوڑا سا ٹان ٹپٹ ہو جائے، تھوڑی سی ایسی، یعنی کہ غلطی کیوں کی ہے. اس حد تک تو لفظ محرش میں یہ معنی پایا جاتا ہے. ایک تو یہ تھا، کہ جو اس نے جو سیدہ فاطمہ نے کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ذرا بتائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھوڑا سا سختی کے ساتھ. دوسری وجہ تھی مستفتین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما ذکرت عنہ، اور یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے اس معاملے کے بارے میں یہ علم جاننا تھا کہ یہ فتویٰ لینا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا جو اس نے کہا کیا یہ درست ہے کہ حلال ہو سکتا ہے کہ نہیں. شرع حکم بھی اس میں شامل ہے کہ کیا کوئی شخص اگر حج کی نیت سے آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جاندار نہیں ہوتا قربانی کا، کیا وہ اپنی نیت کو بدل سکتا ہے اور پھر وہ عمرہ کر سکتا ہے، پھر حلال ہو کہ دوبارہ نیت کر سکتا ہے حج کی. تو یہ مسئلہ جو ہے ایک نیا مسئلہ تھا. فقال فاخبرته انی انکرت علیہا، تو میں نے خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اس معاملے میں نکیر کی ہے جو سیدہ فاطمہ نے کیا ہے، تو میں نے خبردار کیا کہ آپ نے غلط کیا ہے، میں نے یہ کہا ہے. سیدنا علی عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقت صدقت، دو مرتبہ فرمایا فاطمہ نے صحیح کہا سچ کہا. دو مرتبہ کیوں؟ تأکید ہے، کیونکہ معاملہ ایسا تھا کہ تو سیدنا علی رضی اللہ جو ہے وہ تھوڑا سا ناگواری میں تھے، بھئی کس طریقے سے ہوا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم کے کس طریقے سے غلطی ان سے ہو گئی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، کافی تھا ایک مرتبہ، اس کی تأکید دوبارہ کی ہے صدقت سچ، سیدنا علی کو پتہ چل گیا کہ بات ختم ہو گئی، معاملہ ختم. تو پہلے مسئلہ جو حل ہو گیا الحمدللہ، جسے سیدنا فاطمہ نے فرمایا وہ سچ ہے اور صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے دریافت فرمایا ماذا قلت حين فرضت الحج، آپ نے کیا کہا جب آپ نے حج کی نیت کی. ایک بڑا فقہی اور پیارا مسئلہ آنے والا ہے، ذرا غور سے. ماذا قلت حين فرضت الحج، آپ نے کیا کہا یا کیا نیت کی جب آپ نے حج کی نیت کی. قال قلت اللهم اني احل بما احل به رسولك، میں نے یہ نیت کی تھی، میں نے یہ کہا کہ اللهم اے اللہ ان احل، میں وہ نیت کرتا ہوں بما احل به رسولك، جو نیت آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میری بھی وہی نیت ہے. سبحان اللہ. قال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن معي الهدي فلا تحل، میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے، آپ بھی اب حلال نہ ہو احرام سے. سیدنا علی احرام، کیونکہ سیدنا علی تو مدینہ میں نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی، تو یمن میں تھے. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے نیت تو کی ہے حج کی، نیت کیا کی ہے؟ سیدنا علی عرض کرتے ہیں جو نیت آپ نے کی میں نے بھی وہی نیت کی ہے. ایک فقہی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ کوئی شخص یہ نیت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وہی نیت ہے حج کی، لبیک اللہم بحجت فلان، جو نیت فلان کر رہا ہے، پھر اس شخص سے دریافت کرا کہ کیا نیت تھی، اسی نیت کے مطابق وہ پھر وہی اس طریقے سے حج کرے گا. یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ نیت میں ایک چیز معروف ہے کیا ہے، متعین کرنی چاہیے کون سی ہے. یہ ایکسیپشن ہے اس میں سے، اس حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے لیے خاص ہے، تو حکم عام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، آپ بھی حلال نہ ہو، یعنی کیونکہ میری نیت قران کی ہے، آپ کی نیت بھی وہی میری والی نیت ہے، اور قربانی کے جانور میرے ساتھ موجود ہے، میں آپ کو اس میں شریک کر دوں گا، تو آپ بھی حلال نہ ہو، کیونکہ سیدنا علی کے اپنے جانور سے قربانی کا نا. میں سمجھ آ رہی ہے کہ نا، اب صحابہ جو حج کے لیے نیت سے نکلے، دو مدینہ میں دو قسم کے، ایک تو افراد والے جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا، دوسرے وہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور تھا. دونوں کی نیت کیا تھی؟ حج کی نیت تھی. اچھا، وہ حج جس میں قربانی ہو اسے قران کہتے ہیں، قران حج بالعمرہ، ایک ساتھ آپ حلال نہیں ہوتے، آپ ایک نیت کرتے ہیں اور شروع سے لے کے آخر تک احرام میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، اسے قران کہتے ہیں. افراد میں کیا ہوتا ہے؟ سیم یہی ہوتا ہے، شروع سے لے کے آپ نے آخر تک احرام میں رہیں، لیکن قربانی اس میں واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دو قسم کے لوگ حج کی نیت کر کے آئے مدینہ سے مکہ کی طرف، جو مکہ پہنچے تو جن کے ساتھ قربانی کا جانور تھا وہ اپنے احرام میں باقی رہے، جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا ان کے لیے کیا حکم آیا؟ کہ آپ حلال ہو جائیں اور تمتع کی نیت کر لیں بعد میں، ابھی آپ کے جو آپ نے نیت کی تھی حج کی وہ عمرے میں تبدیل ہو گئی. آپ نے جب عمرہ مکمل کر لینا ہے, آپ نے طواف کر لیا, سعی کر لیا, سر کے بال کاٹنے کا حکم دیا. پہلے نہیں تھا کیونکہ آپ نے سر کے بال نہیں کاٹنے, آخر میں کاٹنے. اب سر کے بال کاٹیں اور عمرے سے حلال ہو جائیں. یہ کس کے لیے؟ جو مفرد تھے, جنہیں صرف حج کی نیت کی اور قربانی کا جانور بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب تیسرے قسم کے اب آ گئے, اب حج تمتع کا اب حکم آ گیا ہے. سیدنا علی تیسرے قسم کے لوگوں میں تھے جنہوں نے نیت تو حج کی اور وہ حج جو قربانی والا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی نیت تھی, لیکن قربانی کا جانور بھی نہیں ہے. اب ایک نہیں جی, اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا, آپ حلال نہ ہوں جو آپ کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے, میں آپ کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک کر دوں گا. اور جیسے آگے ذکر ہوگا, 100 اونٹ مکمل ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے لیے. کچھ سیدنا علی لے کے آئے تھے اور کچھ آپ سلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے, تو ٹوٹل ہے وہ مجموعے جو ہے وہ 100, تو اس میں سے 63 اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے ہیں, اور باقی جو سیدنا علی کو حکم دیتے کہ آپ باقی کے جانور آپ قربان کریں. پوائنٹ نمبر 26 26. پھر قال سیدنا جابر فرماتے ہیں, فکان جماعت الہدی الذی قدم بھی علی من الیمن والذی اتا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100, اور جو مجموعہ ہے قربانی کے جانوروں کا, اونٹوں کا, جو سیدنا علی یمن سے لے کے آئے تھے, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ یعنی مدینہ سے لے کے آئے تھے, 100, تو 100 اونٹ تھا. پوائنٹ نمبر 27 قال سیدنا جابر فرماتے ہیں, فحل الناس کلهم وقصروا, تمام لوگوں نے یعنی جنہوں نے حج کیا اپنے احرام سے حلال ہو گئے اور سر کے بال کتروا لیے, چھوٹے کر لیے. یہ کون تھے؟ مفرد جو تھے, جنہوں بعد میں تمتع کی نیت کی ہے, وہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا. الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان معه هدی, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ جن کے ساتھ قربانی کا جانور تھا, یعنی قران والے جو تھے انہوں نے احرام کو ختم نہیں کیا, احرام میں باقی رہے. پوائنٹ نمبر 28, فلما كان يوم الترويه توجه الى منى, جب يوم الترويه یعنی 8 ذوالحجہ کو يوم الترويه کہتے ہیں, جب 8 ذوالحجہ ہوئی يوم الترويه, توجه الى منى, تو منى کی طرف روانہ ہوئے. کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. اب مکہ سے منى کی طرف جا رہے ہیں يوم الترويه 8 ذوالحجہ کو. پوائنٹ نمبر 29 فاهلوا بالحج, تو حج کی نیت کر کے, کس نے حج کی نیت کی ہے؟ جو حلال ہو چکے ہیں, اب ان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ جو قران والے ان کی نیت تو پہلے سے موجود ہے, لیکن جو افراد والے تھے کیونکہ احرام سے حلال ہو گئے تھے, حرام اتار دیا تھا, ختم ہو گیا تھا احرام کا حکم, اب دوبارہ نیت کرنی ہے حج کی. فاہلوا بالحج, تو حج کی نیت کی ان لوگوں نے. پوائنٹ نمبر 30, ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور روانہ ہوئے یعنی منیٰ کی طرف, اور پہنچے منیٰ میں, اور یہ 5 نمازیں پڑھیں اس ترتیب سے. فصلی بها الظہر, منیٰ میں ظہر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھی, اور فجر کی نماز پڑھی. پوائنٹ نمبر 31, ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے وہاں پہ رہے, یہاں تک کہ سورج کا طلوع ہو گیا, فجر ہو گئی, کیونکہ یہ 5 نماز ظہر سے لے کے اگلے دن فجر تک 9 طرح کی فجر ہو گئی ہے. اب 9 طرح کی فجر میں جب سورج نکلنا شروع ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں رہے. پوائنٹ نمبر 32, وہ امرا بقبۃ من شعر تضرب له بنمرة, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمیرہ جو ہے اس جگہ پہ ایک خیمہ لگا دیں بالوں کا, شعر جو ہے. فسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گئے. ولا تشك قريش الا انه واقف عند مشعر الحرام, اور قریش کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ سے جائیں گے تو مشہ احرام پر رکم، احرام کہتے ہیں مزدلفہ کو، اس جگہ پہ جا کے رکیں گے جاتے ہوئے، کیونکہ دور جہلیت کے حج میں ہو ایسے ہوا کرتا تھا، جو حج کرتے تھے دور جہلیت میں تو مشہ احرام پر رکتے تھے. کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، سن جابر فرماتے ہیں جیسا کہ قریش جہلیت میں کیا کرتے تھے. فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتى عرفت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ گزر گئے، وہاں پہ رکے نہیں یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے. فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ فنزل بها، تو دیکھا کہ نمیرہ جو ہے تو وہاں پر جو خیمہ جو لگانا تھا وہ لگ چکا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا اس میں چلے گئے. تو یہاں پر مخالفت ہوئی دور جہلیت کے حج کی. کیا مخالفت ہوئی؟ کہ دور جہلیت میں جب مکہ سے، جب مینا سے عرفات کی طرف جاتے تھے، عرفات جاتے نہیں تھے، مزدلفہ میں آ کے رک جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریش کے اس طریقے کو ختم کر دیا، اور مشعر حرام مینا میں واپس آ کے ٹھہرنے، جاتے ہوئے نہیں، وہاں پہ جا کے ٹھہرتے تھے بس. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تک گئے اور اس جگہ سے گزر کے گئے. تو یہاں پر وہ پریشان ہو گئے تھے قریش، ایک نئی چیز لے کے آئے، ظاہر آپ کا دین ہی بالکل باطل ہے، تو نئی چیز آپ کو بہت ساری لگیں گی. جب آپ شرک کر رہے ہیں اس کی بات نہیں مانی، تو پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں اب نہیں آنے والی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تو اس لیے وہ بھی پھر تیار ہو گئے، اور خود بھی آپ محاسبہ کرنا شروع لگے. ان میں سے جو کہ اللہ نے بعد میں اسلام کی یعنی توفیق دی ہے، تو یہ چیزوں کے لیے نہیں تھی. سبحان اللہ. پوائنٹ نمبر 33 حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له، یہاں تک کہ جب سورج ڈھلنے لگا یعنی درمیان میں آ گیا، تو قصوا کا حکم دیا. قصوا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے، تو اس پر کچاوا ڈال دیا گیا اور تیار کیا گیا. پوائنٹ نمبر 34 فأتى ببطن الوادی فخطب الناس، تو عرفات کے جو وادی وہاں پر آگے درمیان میں، اور خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو معروف خطبہ ہے، میں سے کچھ حصہ خطبے کا یہاں بھی ہے اور کچھ کسی اور کچھ اور حدیث میں ہے، ان میں سے جو اس حدیث میں اس کا ذکر کرتے ہیں. وقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے اوپر حرام ہے. کحرمت یومکم ھذا، جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت ہے. فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں. فی بلدکم ھذا، اس جگہ پر. کون سا دن تھا؟ یوم عرفہ ہے، مہینہ ذو الحجہ کا اشہر الحرام میں سے ہے، اور جگہ مکہ ہے. سبحان اللہ. الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، یعنی حرمت کی بیان کرنے کے بعد کہ تمہارے خون ریزا کے آپس میں قتل کرنا حرام ہے، مال لوٹنا حرام، اور ایک روایت میں عزت کا ذکر بھی آیا، عرض کا ذکر بھی آیا ہے، وہ بھی حرام ہے، کسی کی عزت کو اپنے پامال نہیں کرنا. کتنی بڑی حرمت ہے، آپ زندگی دیکھیں کون سا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی تعظیم کی جاتی ہے. دیکھیں بعض لوگ بھی جب چوری کرتے ہیں اور حرم کے ذکر کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ جگہ کی حرمت ہے، تو چوری بھی تو حرام ہے نا، نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جگہ کی حرمت ہے، وقت کی حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ محارم کی بھی حرمت ہے، ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. جو اللہ نے حرام کیا وہ تو حرام ہے، لیکن اس کی حرمت مزید بڑھ جاتی ہے جب جگہ کا اعتبار کی عظمت بیان ہوتی ہے. تو قتل، خون ریزی اور مال لوٹنا، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہو، اور عزت و آبرو کا احترام و قدر رکھنا، یہ تمام چیزیں، ان کو پامال کرنا حرام ہے، جیسا کہ یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے، اور یہ جگہ ہے، اس جگہ کی حرمت ہے. پھر فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، جہلیت کے تمام مسائل جو میرے قدموں کے نیچے ہیں، یعنی ختم ہو گیا آج کے بعد، جہلیت کے جتنے بھی مسائل تھے ختم، سوائے ان کے جو چند ایکسیپشن تھے جس میں شریعت نے ان کو جو اچھی چیزیں تھیں وہ باقی رہیں. ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ، اور جہلیت کے جو خون ریزی تھی، جو بدلہ تھا خون کا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے. وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعُ مِنْ دِمَائِنَا، اور سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں اپنے رشتے داروں کے خون میں سے دم ابن ربیعۃ ابن الحارث نلعب ابن حارث کا خون ہے. کانا مسترضعا فی بنی سعد فقتلته ذیل. جابر فرماتے ہیں کہ ابن ربیعہ ابن حارث کو قتل کیا تھا حذیل نے, جو دودھ پیتا بنی سعد میں دودھ پیتا تھا, تو وہاں پر حذیل جا کے قتل کیا, تو اس کا بدلہ لینا تھا قریش نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم یہ قوم رشتہ داروں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جو بدلہ ہے جب حرام ہو گیا تو اس لیے سب سے پہلا جو خون کا معافی ہے ہماری طرف سے, ہمارے پورے فیملی خاندان کی طرف سے یہ معاف کر دیا گیا ہے. دیکھیں آپ جب کسی چیز کو حکم دیتے ہیں اور خود اس میں سے شروع کرتے ہیں اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اب آپ وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو لوگ اس کے دل میں بسی ہوئی ہیں جتنے بھی ہو. اب عرب ایک چیز تو تھی کیونکہ تعصب موجود تھا اپنے ثقافت کا, اپنے رہن سہن کا, اپنے جو باپ دادا کے جو کہ تعلیمات تھی, اب ان کو ایسے سے ختم کر, بہت سی چیزیں ختم ہو چکی ہیں, اب کچھ چیزیں رہتی تھیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا اعلان کرنا ہے کہ ہر وہ چیز جو دور جہلیت میں تھی ختم تھی. اور سب سے بڑی چیزیں دو ہیں جو بہت معروف اور مشہور تھی اور بہت زیادہ یعنی اس پورے خطے میں بہت بڑی مصیبت کا باعث تھی. کیا تھی؟ ایک تو خون ریزی, خون کا بدلہ جو ہوتا تھا, یعنی ایک خون کی وجہ سے نسل تباہ کر دیتے تھے, قتل کر دیتے تھے جو طاقتور ہوتے تھے. اب اگر ایک کسی نے قتل کیا تو قاتل کو قتل کیا جانا, یہی ہونا چاہیے انصاف. تو قاتل کو بھی قتل کیا, اس کے باپ کو بھی کیا, اس کے بھائی کو بھی کیا, اس کے کزن کو بھی کیا, اس کے چاچا کو بھی کیا, اس کے ماما کو, کسی کو چھوڑا نہیں. ایک تو یہ خون ریزی تھی بہت عام وہاں پہ, اور جیسے کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جنگل کا قانون بھی کہا جاتا ہے, تو کوئی قانون نہیں تھا. دوسری بات سود, سود بہت عام تھا, تو اس کا خاتمہ کرنا ہے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب خون ریزی کی بات آئی, قتل کی بات آئی, تو اور بدلے کی بات ہے, تو سب سے پہلا خون جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا, اپنے رشتہ داروں کا. پھر فرمایا ورب الجاہلیت موضوع, اور جاہلیت کا جو سود ہے وہ بھی ختم ہے موضوع. اول ربا اضع من ربانا, وہ سب سے پہلا جو سود ہے ہمارے میں سے جو ہمارے خاندان کے تعلق سے موجود ہے, جو اس کو میں ختم کر رہا ہوں, ربا عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, ان کا جو سود باقی لینا تھا کسی سے وہ سب ختم ہے. فإنه موضوع كله, سارے کا سارا ختم. فاتقوا الله في النساء, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے تعلق سے. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله, تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے امانت سے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. دیکھیں ایک لڑکی اپنے گھر میں جیسے کہتے رانی ہوتی ہے, اپنے گھر میں عزت میں ہوتی ہے, پردے میں ہوتی ہے, اچانک ایک شخص آتا ہے وہ صرف ایک کام کرتا ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں, یہ پردہ بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ آپ کے گھر سے اسے لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام لے کے شرع نکاح کر کے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتق اللہ فی النساء, اللہ تعالیٰ سے ڈرو عورتوں کے تعلق سے. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, اللہ کے حکم سے, اللہ کے امن سے, یعنی جب نکاح کا حکم ہوتا ہے تو آپ کے امن و امان میں آ جاتی ہے, اللہ کے حکم سے آپ نکاح کرتے ہیں. واستحللتم فروجهن, اور ان کی شرمگاہوں کو آپ نے حلال کے بکلمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمے سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے اور شرع نکاح سے. ولکم علیہن ان لا یعطین فروشکم احدا تکرہونہ, اور تمہارا ان پر جو حق ہے اب بیویوں پر, ان لا یطئن فروشکم احدا تکرہونہ, کہ تمہارے گھروں میں کوئی ایسے شخص داخل نہ ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے. یہ خاوند کا حق ہے, اگر کسی کو نہ پسند کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ درست ٹھیک نہیں ہے, تو اپنے گھر سے روک سکتا ہے. اور بیوی کا حق نہیں کہ اس پہ جھگڑے یا اس کو منع کرے, الا کہ اس پہ قطع رحمی ہو اور ناجائز اس کو روکا جائے. یا کوئی شخص کہتا ہے تمہارا باپ میرے گھر میں نہ آئے, ہاں اگر شرابی ہے, اگر بدعتی ہے, اگر کوئی اور مسئلے بہت سارے ہیں تو بچے پہ برا اثر ہوتا تو الگ بات ہے, لیکن اگر اس میں کوئی ایسی خرابی خامی نہیں ہے, اس کا بھائی اسے ملنے آتا ہے یا اس کے باپ اسے ملنے آتا ہے, صرف ہٹ درمی کی وجہ سے منع کرتا ہے, تو خاوند پر گناہ ہے. اگر بیوی ظاہر مجبور ہے مان بھی لیتے تو یہاں پر گناہ خاوند کو ہے. بات یہ ہو رہی ہے اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی بھی شرعی کوئی محدود نہیں ہے, اگر خاوند یہ سمجھتا ہے کہ فلاں گھر میں نہیں آنا چاہیے, تو خاوند کا حق ہے اپنے گھر میں چیز کو روکے یا جس کو نہ روکے. اور دوسری طرف اگر کوئی ایسا شخص ہے، یعنی ایسے بھی سوال ہیں کہ کہتے کہ خاوند کہتے کہ فلان سے آپ نے پردہ نہیں کرنا، بے پردگی کرنی ہے، یہ خاوند کا حق نہیں ہے. یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے اس طاقت کو غلط استعمال کرے اور اپنی بیوی کو بے پردگی کا حکم دے، نہیں. کیونکہ قاعدہ قانون کیا ہے کہ اللہ کے نافرمانی میں کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے. یہاں پر خاوند کی بھی فرما برداری جائز ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی. الغرض تو جو حق ہے خاوند کا بیوی پر، ان میں سے یہ حق ہے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ ایسا کرتی ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں خاوند کی اور ایسے شخص کو گھر میں آنے دیتی جس کو منع کیا خاوند نے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو اس صورت میں ان کو مارو لیکن اس طریقے سے کہ کوئی نشان نہ پڑے یا کوئی نقصان نہ ہو، صرف انسلٹ کی حد تک. بعض علماء کہتے ہیں کہ مسواک جیسا ہے وہ مسواک سے مارنا، یہ اس طریقے سے مارنا، پہ ہاتھ سے اگر مارنا ہے تو ایک تو منہ پہ نہیں مارنا، وہ حرام ہے، اسے منع کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی ڈیل یا نشان نہ پڑے. ولہن علیکم رزقہن، اور جو ان کا حق ہے آپ پر، خاوند پر، جو بیوی کا حق ہے، رزقہن نہ نفقہ، وہ کس وقت ہن بالمعروف، اور معروف کے ساتھ ان کو جو ہے کپڑے اور ستر اور گھر جو ہے یہ چیزیں مہیا کرنا. کس وہ عام طور پہ کپڑے کو کہتے ہیں اور اس میں گھر بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں پردے میں آتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں رزقہن یعنی جو نا نفقہ ہے، جو کھانا پینا ہے، جو رہن سہن ہے، سب اس میں شامل. کس بنیاد پر؟ بالمعروف. یہ بتائیے نہیں کہ آپ نے اتنی خرچ دینا ہے، مثلا 2000 ریال یا سے زیادہ، اس سے کم، ورنہ پھر آپ کا گناہ نہیں. بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اور جو عرف میں چیز موجود ہے اس کے مطابق. وقد ترکت فیکم، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وقد ترکت فیکم ما لن تضل بعده ان اعتصمتم به، اور میں تمہیں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے. کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی شامل ہے، کیونکہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے سنت اور آپ وسلم کی اتباع اور طاعت کو حکم دیا ہے اور اسے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وانتم تسألون عنی، اور تم لوگوں سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، فمن تم قائلون، پھر تم کیا کہو گے؟ یعنی قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کہ جس نبی کو میں نے بھیجا کیا اسے پیغام پہنچایا کہ نہیں. سبحان اللہ. فمن تم قائلون، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، ہم یہ گواہی دیتے ہیں صحابہ. اب دیکھیں مجمع 100,000 کا مجمع ہے، اب سب یہ گواہی دے رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے قد بلغت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. واديت، بلغت، پہنچایا پیغام کو، اديت، بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کیا ہے. ونصحت، اور نصیحت بھی، اور نصیحت کا حق بھی ادا کیا ہے. فقال بإصبعه السبابة، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگیسی شہادت کو اٹھایا. اچھا، قال تو زبان سے ہوتا ہے، فعل سے بھی ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت میں قال فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں سے ایک تو دلیل یہ ہے، کون سی ہے؟ قال فقال بإصبعه، تو اپنی انگیسی شہادت کو قال، اب یہ انگلی تو نہیں بات کرتے نا، اس کا قول تو نہیں ہے، تو فعل ہے اس کا، اس کو مطلقاً قول کہا جائے. فقال بإصبعه السبابتی، سبابہ کہتے ہیں انگیسی شہادت کو، یرفعها، اٹھاتے ہو، الی السماء، آسمان کی طرف، وینکتها للناس، اور جھکاتے ہیں لوگوں کی طرف، اٹھاتے ہیں، ینکت یعنی اشارہ کرتے لوگوں کی طرف، ایک آسمان کی طرف اشارہ کرتے اوپر اور پھر لوگوں کی طرف جو ہے اشارہ کرتے ہیں. اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کو اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، یعنی میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے اور ان لوگوں تک پیغام بھی پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ عظیم حدیث ہے جس میں خطبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، دیگر کتابوں میں اس خطبے کے اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں جس میں نماز کا ذکر ہے، اور پھر جو غلام ہیں ان کا ذکر ہے، کیونکہ خاص خیال رکھنا ہے. اور بھی کچھ احکام ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات کریں گے. انشاءاللہ لمبا خطبہ ہے اور بڑا پیارا ہے، اور بہت سارے اس میں فوائد بھی موجود ہیں. پوائنٹ نمبر 35 ثم اذن بلال، پھر صدر بلال نے اذان دی. ثم اقام فصلى الظهر، پھر اللہ تعالیٰ کے پیار، پھر صدر بلال نے اقامت کی. فصلى الظهر، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم اقام، پھر اقامت ہوئی، صدر بلال نے اقامت کی. فصلى العصر، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ 9 تاریخ عرفات میں. عرفات میں پہلے خطبہ ہوا ہے، پھر اذان ہوئی ہے ظہر کے وقت، ظہر کی اذان ہوئی ہے، اور پھر نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز، پھر اقامت ہوئی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. ولم، پوائنٹ نمبر 36، ولم یصلی بینہما شیئا، اور دونوں کو بیچ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی سنت یا نفل نہیں پڑھی، فرض کے بعد صرف فرض ہی پڑھی ہے. دو رکعت. اچھا، منا میں، اچھا میں پورا کروں، مزدلفہ مجھے یاد دلانا، بتاؤں کہ نماز کا طریقہ تاکہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے. جو قاعدہ منا میں آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے اور وقت پہ پڑھنی ہے. جو مزدلفہ ہے اور عرفات ہے، ان میں آپ نے نماز کو قصر کرنا ہے اور جمع بھی کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 37، ثم رکب حتى اتى الموقف، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سوار ہوئے، یعنی اٹھنی پر، یہاں تک کہ جو موقف ہے، یعنی جو میدان عرفات وہاں تک پہنچے. پوائنٹ نمبر 38، فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، جو پتھر تھے اونٹنی کا جو پیٹ ہے پشت وہاں تک کر لی. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، اور جو چلنے کی جگہ ہے، یعنی جو راستہ ہے گزرنے کا، وہ اپنے سامنے کر لیا اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دے دیا، ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز بھی پڑھ لی. اب ایک خاص عمل ایک اور کرنے، بہت عظیم عمل ہے، وہ ہے دعا. دیکھیے اس کا تیاری کیسے کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک تو اونٹنی پر سوار ہوئے، کیونکہ زیادہ دیر تک رکنا ہے دعا کے لیے. اگر کھڑے ہو جاتے تو زیادہ شاید مشکل ہوتی، تو اونٹی پر سوار ہو گئے. اور پھر کیونکہ تعلیم بھی دینی ہے، تو اونٹی، کیونکہ اونچے جانور ہے، دور سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرو، کیسے دعا مانگ رہے ہیں، اور تعلیم بھی دینی تھی، اس کا یہ فائدہ بھی ہے. اور پھر رخ قبلے کی طرف کیا، وہ یہ سنت ہے آپ جانتے دعا میں کہ رخ قبلے کی طرف کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 39، فلم یزل واقفا حتى غربت الشمس، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹے پر سوار رہے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونا شروع ہوا. وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، اور جو پلواہٹ ہے روشنی کی، وہ آہستہ آہستہ چلتے گئی، تھوڑی تھوڑی کم رہ گئی، یہاں تک کہ مکمل جو سورج وہ غروب ہو گیا. پوائنٹ نمبر 40، واردف اسامة بن زید خلفه، اور پھر اپنے پیچھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، سید اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھا دیا. ودفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى ان رأسه لا يصيب مورك رحله، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصواء، جو آپ سن کونٹنی تھی، ان کا جو زمام، کیا کہتے ہیں، جو لغام، جو سے گھوڑے میں ہوتی ہے، اسے اونٹ کو بھی باندھا جاتا ہے، اس کے ہاں کجاوت اوپر جو سب ہوتا ہے پورا، ہاں نکیل جو ہے، بارک اللہ فیک، اس کو مزید زور سے کسا، یہاں تک کہ جو اٹھنے کا سر ہے، وہ جو کچاوے کا جو اگلا حصہ ہے، وہاں تک سر پہنچ گیا. کھینچنے سے کیا ہوتا ہے، جانور جو ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے اور آہستہ چلتا ہے. اب جو ڈھیلا کرتے جانور تیز چلتا ہے، یہ طریقہ ہوتے ہیں. اتنی رش ہو گیا تھا اس جگہ پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اونٹے کے اس جو نکیل ہے اسے زور سے کھینچے رکھا تاکہ آہستہ آہستہ جانور جو ہو چلے. پوائنٹ نمبر 41، ویقول بیدہ الیمنی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے، پھر یقول کا لفظ ہے، دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، کرتے ہوئے ایوہ الناس السکینت، یہ لوگوں آہستگی سے آہستگی سے، یعنی آہستہ آہستہ چلیں سکینت اور وقار کے ساتھ. كلما اتى حبلا من الحبال ارخى لها قليلا حتى تصعد، وہ جب کوئی اونچی جگہ آتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکی تھوڑا جو ڈھیل دیتے تو ذرا جلدی سے اونٹنی جو ہے وہ چلتی اور اس اونچی جگہ پر چلی جاتی چڑھ جاتی. پوائنٹ نمبر 42 حتی اتى مزدلفہ، حتی اتى المزدلفہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے. پوائنٹ نمبر 43 فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ. پوائنٹ نمبر 44 ولم يسبح بينهما شيئا، انہوں کے بیچ میں کوئی بھی اور نماز نہیں پڑھی، نہ نفل ہونا ہی کوئی سنت. اچھا یہاں پہ لفظ ہے یسبح، پہلے تھا یصلی، تو تسبیح مطلقاً نماز کو بھی کہا جاتا ہے. تسبیح جو ہے اللہ کے ذکر بھی کہتے ہیں اور خاص قید کے ساتھ جو ہے، کیونکہ سیاق میں کیا آ رہا ہے، دو نمازیں پڑھی مغرب عشاء کے بیچ میں کوئی تسبیح یعنی کوئی اور نماز نہیں، جیسے کہ پہلے نماز کا ذکر ہوا ہے عرفات میں ظہر عصر کے بیچ میں کوئی چیز کوئی نماز نہیں پڑھی، جب تسبیح کا لفظ بیان کیا گیا تو تسبیح سے مراد کیا ہے؟ نماز. ایک اور کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ نہیں پڑھا، کیا بات درست ہے اس کی؟ غلط. یہاں تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، نماز کے بعد کے اذکار نہیں ہیں، اذکار تو ہیں نماز کے بعد کے، لیکن نماز سنت کی نماز نہیں پڑھی. اور یہ فائدہ ہوتا ہے صحیح فہم کے جس کے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص اگر کہے اور لفظی ترجمہ کر دے غلطی کرے گا کہ نہیں؟ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جا کے فتویٰ دے دے کہ مزدلفہ کے وقت، مزدلفہ کے رات میں جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں تو اللہ کو کوئی ذکر نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر نہیں کیا. حدیث میں آیا ہے مغرب اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ایک اذان دو اقامتوں کے ساتھ اور بیچ میں کوئی تسبیح نہیں پڑھی. یہ مراد ہے تسبیح سے، تسبیح کے لفظ سے نہیں مراد. یہ متعین کیا کرتا ہے؟ پورا سیاق اور سواق پہلے بھی، کیونکہ یہ ذکر ہے کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، جمع تقدیم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ عصر کو مقدم کیا گیا ظہر کے وقت، اور مزدلفہ میں جمع تاخیر کیا ہے کہ مغرب کو مؤخر کر دے گا عشاء کے وقت، ٹھیک ہے نا. بیچ میں جب پہلے عرفات میں کوئی نماز نہیں پڑھی تو یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی. پوائنٹ نمبر 45 ثم اضطجع حتى طلع الفجر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں تک کہ فجر کا طلوع ہو گیا، فجر ہو گئی. اب کون سی تاریخ ہے؟ 10 ذوالحجہ، 10 کی فجر ہو گئی. اور دیکھیں صحابہ سبحان اللہ نے، سیدنا جابر روایت کر رہے ہیں، صرف یہ حکم نہیں بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی اور کیا بیچ میں پڑھا کہ نہ پڑھا، باریک بھی نہیں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنا بھی، لیٹنے کا بھی ذکر ہے. اسے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے کہ صحابہ نے جی ہر چیز کو، کوئی کسی کی کمی نہیں چھوڑی کسی چیز کی، حرکات و سکرات کا ذکر بھی ہے. اب ہمارے ذکر کوئی شخص آ کے لیٹ جائے تو ہمیں شاید کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی لیٹا ہے کوئی بیٹھا، کیا فرق پڑتا؟ ان کو فرق پڑتا تھا. لیٹا کا ذکر بھی ہے، ظاہر اب لیٹا تو ہے ظاہر، بندہ نماز پڑھ لی ہے، اب آپ نے نماز پڑھ لی اب کیا کریں گے، اب تھکے ہوئے بھی ہیں، اب لیٹے کے ظاہر ہے، تو لیٹا کا ذکر نہ ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ نہیں فرق پڑتا. تو یعنی آپ نے جب ایک چیز کو بیان کرنا ہے بڑے پیاری ترتیب کے ساتھ، تو صحابہ نے ان چیزوں کو بھی نہیں چھوڑا تاکہ کوئی اس شک میں بھی نہ رہے کہ صحابہ نے کوئی کہیں پہ کوئی کمی چھوڑی ہے جو ہمیں کہیں باہر سے پتہ چلے گی، اسے اور کوئی اور ہمیں بتائے گا، کوئی اور کون بتائے گا ہمیں؟ سبحان اللہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات سکنات کو محفوظ کرتے ہیں وہ کوئی پیغام کو کوئی کوتاہی کریں گے کبھی؟ اصل پیغام یہ ہے، سبحان اللہ. پوائنٹ نمبر 46 وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی جب صبح واضح ہوئی ایک اذان یعنی اذان اور اقامت کے ساتھ، ذرا اذان ایک ہی ہوگی، اذان اور اقامت کے ساتھ. 47 ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مشعر حرام جو خاص جگہ ہے، اب یہاں پہ مسجد بنی ہوئی اپنا مزدلفہ میں، وہاں پر پہنچے. فاستقبل القبلہ، پوائنٹ نمبر 48 قبلہ کی طرف رخ کیا. پوائنٹ نمبر 14 ہے، فدعاہ وکبرہ وہللہ ووحدہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تکبیر پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے رہے. پوائنٹ نمبر 50 فلم یزل واقف حتی اسفر جدا، حتی اسفر جدا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے یعنی اونٹنی پر، حتی اسفر جدا یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی. اسفر کہتے ہیں یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے، اس پہ اسفار کہتے ہیں، اسفر جدا. پوائنٹ نمبر 51 فدفع قبل ان تطلع الشمس، فدفع قبل ان تطلع الشمس، آپ روانہ ہوئے مزدلفہ سے منا کی طرف اس سے پہلے کہ سورج کا طلوع ہو، یعنی سورج جو ہے سفیدی پھیل گئی، اب سورج نکلنے والا ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مزدلفہ سے منا کی طرف چلے گئے اشراق سے پہلے. پوائنٹ نمبر 52 واردف الفضل بن العباس حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى. پھر اللہ تعالیٰ پوائنٹ نمبر 52 پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا یعنی اوٹنی پر، یہاں تک کہ جو بطن محسر جگہ وہاں تک پہنچے، فحرك قليلا پھر اسے آگے بڑھے. پوائنٹ نمبر 53 ثم سلك الطريق الوسطى پھر درمیان راستہ کو لیا، الذي تخرج على الجمرة الكبرى جو جمرة العقبة جو بڑا جمرہ ہے وہاں تک پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پوائنٹ نمبر 54 حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، پھر وہ جمرہ جو ہے جمرہ کبرا جسے کہتے ہیں، جمرۃ العقب بھی کہتے ہیں، جو درخت کے قریب ہے وہاں تک پہنچے اور 7 کنکریوں سے اس جمرہ کو مارا. پوائنٹ نمبر 55 يكبر مع كل حصاة منها، ہر کنکر مارنے کے ساتھ تکبیر پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ اکبر کہہ کے کنکر مارتے تھے. پوائنٹ نمبر 56 مثل حصل خذفی، جو سائز ہے کنکر کا وہ خذف چنا جو ہوتا ہے اس کے برابر کا، اور خذف چھوٹے چیزوں کہتے ہیں جسے آپ یعنی اپنے گنڈ میں رکھ کے مارتے ہیں عام طور پہ. پوائنٹ نمبر 57 رما من بطن وادی، جو بطن وادی وہاں پر کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی جمرات کو کنکر مارے. پوائنٹ نمبر 58 ثم انصرف الى المنحر، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے قربانی گاہ کی طرف. یہاں پر رکتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے پوائنٹ نمبر 58 سے، قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی اور کس طریقے سے پھر آگے حج کے جو معاملات ہیں وہ مکمل ہوئے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.